بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر ایک ہے. آپ کے لیے کتاب بھارت ٹوٹ جائے گا ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف طارق اسماعیل ساگر ہیں. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 03212138225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org www.qurtaba.org. انتصاب. نوجوان نسل کے نام جس کی تباہی کا ہر ممکن سامان پیدا کیا جا رہا ہے، لیکن بدترین حالات میں بھی جو عزم اور حوصلے سے پاکستان کی امید بنی ہوئی ہے. پیش لفظ. تاریخ شاہد ہے کہ کسی ملک میں ہونے والے کسی بھی بڑے حادثے سے اس کے قریبی ہمسایہ ممالک کبھی محفوظ نہیں رہتے. اس کی ایک مثال ماضی قریب کا ایک اہم واقعہ روسی افواج کی افغانستان میں مداخلت ہے. پاکستان کا ہمسایہ ملک ہونے کے سبب جب مہاجرین کا سیلاب ہماری سرحدوں کی طرف عمدہ، تو نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان کو دنیا کی عظیم سپر پاور کے ساتھ ٹکر لینی پڑی. گو کہ یہ تصادم براہ راست نہیں تھا، لیکن اس حقیقت سے کوئی ذی شعور انکار نہیں کر سکتا کہ افغانوں کے ساتھ ساتھ ہم بھی روس کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے اور اس کی قیمت بھی پاکستان نے ادا کی. بلکہ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ آج تک ادا کر رہے ہیں. اسی طرح جب بھارتی صوبہ پنجاب میں سکھوں کی شورش ہوئی اور بھارتی افواج نے سکھوں کے متبرک مقام دربار صاحب پر چڑھائی شروع کی، تو سکھ اپنی جانیں بچانے کے لیے پاکستان کی طرف بھاگے. اور اس نازک مرحلے پر اگر فریقین میں سے کوئی بھی معمولی سی غلطی کرتا، تو بڑے صغیر میں ایک نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہو جاتی. بھارت کی اکثر حکمران، جن میں موجودہ وزیر اعظم اٹل بہاری واجپائی بھی شامل ہیں، یہ بات اکثر کہا کرتے ہیں کہ ایک مضبوط اور محفوظ پاکستان بھارت کی بقا کی ضمانت ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں. پاکستان کی سلامتی ایک ایسا کڑوا سچ ہے جسے بھارتی حکمرانوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی نگلنا پڑتا ہے. وہ جانتے ہیں کہ اس طرح پاکستان بھی یہ نہیں چاہتا کہ بھارت کے ٹکڑے ہو جائیں اور بھارت کی جگہ وہ جنوبی ایشیا کے پولیس مین کا ڈنڈا سنبھال لے، کیونکہ دونوں ممالک میں کسی نہ کسی سطح پر یہ سوچ ہمیشہ موجود رہی ہے کہ ہمیں مل بیٹھ کر اپنے مسائل حل کرنے چاہیے، تاکہ برے صغیر کے کروڑوں غریب پسماندہ اور بدقسمت عوام بھی سکھ کا سانس لیں اور ہم ماضی کی طرف غیر ملکی طاقتوں کی ریشہ دوانیوں کا شکار بننے کے بجائے ایک دوسرے کا دکھ بانٹیں. لیکن برے صغیر کی مختصر تاریخ بتاتی ہے کہ ایسی سوچ ممکن ہے پاکستان کے خواص میں بھی عوام کی طرح رہی ہو، جبکہ بھارت کا معاملہ مختلف ہے. پنڈت جواہر لال نہرو سے اٹل بہاری واجپائی تک ہر بھارتی حکمران نے پاکستان کو ہمیشہ ایک طفیلی ملک کی طرح دبا کر رکھنے کی خواہش کی ہے. حیرت کی بات ہے کہ پنڈت نہرو جیسے روشن دماغ لیڈر نے اپنے سیکولر دیش ہونے کا ڈھنڈورا مسلسل پیٹتے رہے، کبھی پاکستان کو بطور ایک آزاد مملکت تسلیم ہی نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ یہی چاہا کہ پاکستان دوبارہ بھارت کا حصہ بن جائے. اس بحث سے قطع نظر کہ کون سچا اور کون جھوٹا، یہ تل حقیقت کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی کہ مسئلہ کشمیر کا بانی پنڈت جواہر لال نہرو تھا. اگر نہرو چاہتا تو کبھی مسئلہ کشمیر باقی نہ رہتا. اگر وہ کشمیری عوام کو اس کا حق خود ارادیت دے دیتا، تو تاریخ میں اس کا نام کشمیریوں کے محسن کی حیثیت سے لکھا جاتا. لیکن ایک کشمیری پنڈت ہونے کے باوجود نہرو نے کشمیریوں کو آگ اور خون کے ایسے سمندر میں دھکیل دیا جس میں وہ گزشتہ 50 سال سے ڈوبتے ابھرتے آ رہے ہیں، اور آج مسئلہ کشمیر دونوں ممالک کے درمیان انا اور بقا کا مسئلہ بن کر رہ گیا ہے، اور پاکستان مسئلہ کشمیر سے اس لیے دستبردار نہیں ہو رہا کہ یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے۔ 3 بڑے جنگیں لڑنے، ایٹمی قوت بننے کے بعد اور آزادی کے 50 سال بعد بھی دونوں ممالک کے عوام وہیں کھڑے ہیں جہاں سے انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ ضرور مثل ہے کہ تالی ہمیشہ دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، لیکن یہاں تو تالی بھی ایک ہی ہاتھ سے بج رہی ہے۔ بھارت کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ بتاتا ہے، پاکستان یہ نہیں کہتا۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کا فیصلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کر لیا جائے کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے یا بھارت کی شہرت۔ حیرت ہے بھارت اس دلیل کو تسلیم نہیں کرتا، لکھے ہوئے معاہدے سے منحرف ہو کر بھی اپنے جھوٹ کو سچ بتانے پر تلا ہوا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بھارت جیسے مہان دیش کی 7 لاکھ فوج افواج وادی کشمیر میں گزشتہ 6 سال سے پھنسی ہوئی ہے، اربوں کھربوں روپے سالانہ اس پر خرچ اٹھ رہا ہے۔ کشمیری مجاہدین سر دھڑ کی بازی لگا چکے ہیں اور 60,000 کشمیریوں کے خون سے ہولی کھیلی جا چکی ہے۔ معلوم انسانی تاریخ کا کوئی ایسا ستم نہیں جو ان پر نہ ڈھایا جا چکا ہو، لیکن بھارت ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ اگر ایک لمحے کے لیے یہ فرض کر لیا جائے کہ کشمیر کی زیادہ آبادی مسلمان ہونے کی وجہ سے وہاں ایسی صورتحال درپیش ہے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھارت کے شمال میں جو تحریکیں چل رہی ہیں ان میں مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے۔ آج بھارت کو 6 مضبوط علیحدگی اور آزادی پسند تحریکوں کا سامنا ہے۔ ہم چونکہ کشمیر سے ایک جذباتی وابستگی رکھتے ہیں، اس لیے دونوں تحریکوں کا زیادہ شعور ہمیں نہیں ہے، لیکن بھارتی میڈیا ہی نہیں بین الاقوامی میڈیا اس سچائی کا متعارف ہے کہ وہاں بھارتی فوج کو زیادہ شدت کی بغاوت کا سامنا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت جیسے سیکولر دیش میں آخر کروڑوں عوام مذہبی جبریت، معاشرتی احتسال اور ظلم و ستم کا شکار کیوں ہے؟ ان سوالات کے جوابات تفصیلاً تو اب میں اس کتاب کے مطالعے سے انشاءاللہ مل جائیں گے، لیکن مختصر عرض یہ ہے کہ بھارت کے 4% براہمن واد کی حوث ملکگیری اور خود آج بھی ایک الگ محترم اور برتر قوم کے کمپلیکس کا شکار رہنا اس کے بڑے اسباب ہیں۔ اس حقیقت کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ دلی کے تخت پر براجمان حکومت کا آسام، بہار، تامل ناڈو، پنجاب، جنوبی بھارت وغیرہ کے عوام سے کوئی تعلق نہ ہی ماضی میں تھا نہ اب ہے۔ ممکن ہے بھارتی حکمران یہ بات تسلیم نہ کریں، لیکن اب تاریخ کا پہیا چل پڑا ہے اور یہ بے رحمی سے سب کو کچلتا چلا جاتا ہے۔ تاریخ نے خود کو دہرانا شروع کر دیا ہے۔ آج جب سیتا رام کیسری جیسے لیڈر یہ بات کہتے ہیں کہ بھارت جلد ٹوٹ ٹکڑے ہو جائے گا بحوالہ انڈین ایکسپریس 3 جون، تو اسے محض بغض معاویہ نہیں کہا جا سکتا۔ یقیناً اس بات کا ایک مضبوط پس منظر ہے، اور ایک سیتا رام کیسری ہی نہیں بھارت کی تمام حقیقت پسند لیڈرشپ یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ بھارت کا سماجی ڈھانچہ تباہ ہو چکا ہے، اور وہ وقت قریب آ رہا ہے جب کروڑوں دبے اور پسے ہوئے عوام اپنا حق چھین لیں گے، براہمن سامراج مرکزی بھارت تک محدود ہو کر رہ جائے گا۔ میری کبھی یہ ذاتی خواہش نہیں رہی کہ بھارت کے ٹکڑے ہو جائیں، لیکن میں تاریخ کا پہیا الٹا نہیں گھما سکتا۔ جو کی فصل بو کر گندم کاٹنا قانونی قدرت کے خلاف ہے، اور بھارتی حکمرانوں نے گزشتہ 50 سال میں قانونی قدرت کا مذاق اڑایا ہے۔ اس کتاب میں میرے موجود اشرے میں لکھے کچھ مضامین بھی شامل ہیں۔ مجھے کبھی علم نجوم کا دعویٰ نہیں رہا، لیکن میں اپنی سوجھ بوجھ کی بنا پر میں نے گزشتہ 5-6 سال میں جو باتیں کی تھی، آج وہ روز روشن کی طرح دکھائی دے رہی ہیں۔ کتاب کے آخر میں بطور ضمیمہ میں نے بھارتی دانشوروں کے کچھ مضامین شامل کر دیے ہیں تاکہ سندر ہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ میں کوئی نجومی نہیں ہوں، لیکن میرا وجدان مجھے بتاتا ہے کہ اگر بھارتی حکومتوں نے اپنی روش تبدیل نہ کی اور اسی پالیسی پر کاربن رہے تو آئندہ 10 سال تک دنیا کی کوئی طاقت بھارت کا موجودہ ڈھانچہ برقرار نہیں رکھ سکے گی۔ میری یہ کتاب ادارہ 7 سکائی پبلیکیشن سے شائع ہو رہی ہے، جس کے بعد امید ہے کہ آپ کی وہ شکایات جو آپ میری کتابوں کے لیے استعمال ہونے والے کاغذ، جز بندی اور پروف ریڈنگ سے متعلق کیا کرتے ہیں رفع ہو جائیں گی۔ جس طرح یہ قاری کی خواہش ہوتی ہے کہ کتاب مانوی ہی نہیں سوری طور پر بھی خوبصورت دکھائی دے، مصنف بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کی تخلیق جب پیکر میں ڈھلے تو اتنی ہی خوبصورت دکھائی دے جیسا کہ اس نے سوچا اور لکھا۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے حکومت کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ قاری اور کتاب کا رشتہ ختم ہو جائے۔ اس کے لیے بہترین ہتھیار کاغذ کی گرانی ہے، جسے ہر حکومت نے کلہاڑے کی طرح استعمال کیا ہے۔ دنیا کے جاہل ترین معاشروں میں بھی کتاب کے لیے استعمال ہونے والے کاغذ پر حکومتیں رعایت دیتی ہیں۔ ہمارے ہاں الٹی گنگا بہتی ہے اور زمانے بھر کے ٹیکس کاغذ پر تھوپ کر اسے اتنا مہنگا اور نایاب کر دیا جاتا ہے کہ خدا کی پناہ۔ ان حالات میں جو پبلشرز کتاب خوبصورت انداز میں آپ تک پہنچاتے ہیں، بلا شبہ وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ 7 سکائی پبلیکیشنز بھی ان میں شامل ہے۔ میری تمام پرانی کتابیں اسی ادارے سے ملیں گی اور جلد ہی انشاءاللہ نئی کتابیں بھی۔ آپ سے درخواست ہے کہ میری کتاب طلب کرتے ہوئے ادارہ 7 سکائی پبلیکیشنز کا نام ضرور دیکھ لیا کریں تاکہ آپ تک معیاری کتاب پہنچے۔ طارق اسماعیل ساگر۔ قابل یقین زمینی سچائیاں۔ یوں تو دنیا کے مختلف ممالک میں آئے روز علیحدگی اور آزادی کی تحریکیں سر اٹھاتی رہتی ہیں، اور ان ممالک میں کینیڈا اور برطانیہ جیسے ترقی یافتہ ممالک بھی شامل ہیں۔ ترقی پذیر اور تیسری دنیا کے ممالک کی تو بات ہی الگ ہے، لیکن بھارت میں علیحدگی اور آزادی کی 8 ایسی مضبوط اور منظم تحریکیں ہیں جنہوں نے بلا شبہ بھارتی حکومت کو تگنی کا ناچ نچا رکھا ہے۔ یہ بات شک و شبے سے بالا تر ہے کہ بھارت آبادی اور رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ملک ہے۔ دنیا کی تیسری بڑی ملٹری پاور بھی اس کے پاس ہے۔ بھارتی اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی سیکولر جمہوریت بھی قرار دیتے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس سیکولر ملک میں مذہب اور براہمن تعصب کی بنیاد پر ہی اتنے مضبوط آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں کہ راس کماری سے کینا کماری تک سارا بھارت ان کی زد میں ہے۔ لیکن بھارتی پروپیگنڈے نے اس تلخ سچائی پر جھوٹ کا پردہ ڈال رکھا ہے۔ حال ہی میں آسام کی علیحدگی پسند تحریک الفا کے حوالے سے اس انکشاف نے سارے بھارت پر لرزہ طاری کر دیا ہے کہ بھارت کے انڈسٹریل ٹائیکون ٹاٹا کی حمایت الفا کو حاصل ہے۔ اس بات کا علم تب ہوا جب ٹاٹا کے آسام میں موجود ٹی گارڈن پر انٹیلیجنس ایجنسیوں نے چھاپہ مارا اور اس امر کے ثبوت حاصل کیے کہ ٹاٹا کی طرف سے الفا کو طویل عرصے سے اپنی حفاظت کے نام پر خطیر رقم دی جاتی رہی ہے، اور الفا کے زخمیوں کا علاج بھارت کے بڑے بڑے اسپتالوں میں کروانے کی ذمہ داری بھی ٹاٹا نے اٹھا رکھی تھی۔ ٹاٹا کو بھارتی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے، اور بھارتی اپنی اس بین الاقوامی شہرت کی حامل انڈسٹری پر بڑا فخر کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ بھی بھارتی حکومت کو اپنی حفاظت کے لیے ناکام جان کر علیحدگی پسند تنظیموں کے حلیف بن رہے ہیں تو صورتحال سمجھنے کے لیے زیادہ مغز کھپائی ضروری نہیں۔ سانحہ 1971 کے بعد پاکستان میں موجود بعض ریٹائرڈ فوجی افسران اور کچھ نام نہاد دانشوروں کی طرف سے یہ بات تکرار سے کہی جا رہی ہے کہ جنگ کی صورت میں خدا نخواستہ شکست پاکستان کے حصے میں آئے گی. اس زمن میں جو مثالیں دی جاتی رہی ہیں ان میں نمایاں بھارت کا ایٹمی اور میزائل سازی کا پروگرام ہے اور یہ دلیل کہ افغانستان سے روس کے انخلا اور روس کی شکست توریخ کے بعد امریکہ کے لیے پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت نہیں رہ گئی. اب وہ چین کے مقابلے میں جس پہلوان کو اکھاڑے میں اتارنے کی تیاریاں کر رہا ہے اس کا نام بھارت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے بیشتر مفادات بھارت سے وابستہ ہیں اور وہ دامے در میں قدمے سخنے ہر طرح کی بھارت کی مدد بھی کر رہا ہے. شاید امریکہ کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارت نے پرتھوی کا کامیاب تجربہ کر کے ایک مرتبہ پھر بھارت کی برتری کو ذہنی طور پر قبول کر لینے والے پاکستانی ریٹائرڈ فوجی افسران اور دانشوروں کو موقع دیا کہ وہ اپنے استدلال کو مزید مضبوط بنا لے. حالانکہ غوری نے یہ استدلال بھی رد کر دیا ہے. اس بات سے قطع نظر کہ اس پروپیگنڈے میں کتنی سچائی ہے, ماضی کے حوالے سے بھارتی فوج کی کارکردگی کا جائزہ لینا ضروری ہے. لیکن اس سے پہلے کسی بھی ملک کی فوجی فتح سے متعلق ترجیحات کا تعین کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فتح کی تعریف کیا ہو سکتی ہے؟ کیا اس کا تعین دشمن فوجوں کی زیادہ تعداد میں ہلاکت سے کیا جائے گا؟ اگر اس اصول کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر ویت نام میں امریکہ نے فتح حاصل کی جس نے اپنی فوج سے 10 گنا زیادہ ویت نامیوں کو قتل کیا تھا. کیا دشمن کی زائد تنصیبات فوجی ساز و سامان کی تباہی کو ہم فتح کا معیار گردان سکتے ہیں؟ اگر اس اصول کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر دوسری جنگ عظیم کا فاتح جرمنی ہے جس نے اتحادیوں کے ٹینک, بحری جہاز اور ہوائی جہاز اور دوسری اسلحہ زیادہ تعداد میں تباہ کیا تھا. اب آخری صورت یہ رہ جاتی ہے کہ کیا دشمن کا زیادہ علاقہ فتح کرنا غلبہ حاصل کرنے کی دلیل بن سکتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر 1971 کی جنگ کا فاتح اسرائیل ہے, عرب نہیں, کیونکہ اسرائیل نے مصر کے ہاتھوں اپنے کھوئے جانے والے علاقے سے زیادہ شام اور سویز کے پار علاقے فتح کر لیے. ظاہر ہے ان تینوں صورتوں کو فتح کا معیار قرار نہیں دے سکتے کیونکہ ویت نام میں امریکہ, جنگ عظیم میں جرمن اور 1971 میں اسرائیل کو شکست ہوئی. سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر فتح کیا ہے؟ تو مختصر یہ عرض کروں گا کہ مفید حکمت عملی کے ساتھ اچھے نتائج حاصل کو ہونے کو ہم فتح کہہ سکتے ہیں. جہاں نتائج اس کے برعکس حاصل ہو وہ فتح نہیں کہلائے گی. اس تناظر میں مختصر جائزہ بھارتی فوج کی کارکردگی کا لینا ضروری قرار پاتا ہے. میں سب سے پہلے 48 کی مثال دوں گا. بھارتی دعوے کے مطابق مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت سے کشمیر کا الحاق کر دیا تھا. اس دعوے کی صداقت سے بحث نہیں, لیکن اس دعوے کے ساتھ ہی کشمیر میں جنگ آزادی شروع ہوئی اور بھارتی فوج اور مجاہدین نے اپنا کھویا ہوا کشمیر واپس لینے کے لیے باقاعدہ حملہ کرتا ہے. 13 دسمبر 1948 کو جنگ شروع ہوئی, ختم ہوئی تو بھارت کے پاس 2/3 سری نگر اور 1/3 شمالی علاقے رہ گئے. بھارتی دانشوروں کے مطابق نہ صرف پاکستان نے کشمیر کا بہت سا علاقہ ان سے چھین لیا بلکہ اتنی طاقت بھی حاصل کر لی کہ 46 سال سے بھارت کے لیے مستقل چیلنج ہی بنا ہوا ہے. اور بھارت کو کم از کم کشمیر میں مجاہدین نے ناکو چنے چبانے پر مجبور کر رکھا ہے. 1962 کی جنگ سے متعلق جنرل بی ایم کول کی کتاب دا انٹولڈ اسٹوری بھارتی فوج کی ایک شرمناک دستاویز ہے. تقریباً 1/3 لداخ پر چین کا قبضہ ہو گیا. چین نے بھارتیوں کو میدانوں کی طرف پسپائی پر مجبور کیا، پھر فراخدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود ہی اپنی پوزیشنوں پر واپس چلا گیا اور بھارتی جرنیلوں کو احمقوں کے ایک ٹولے کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ سن 65 کی جنگ میں بھارتی فوج کو اپنے مقاصد میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور اس بحث سے کب علاقے پر قبضہ کیا اور ہم نے کتنے علاقے پر۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھارتی فوج نے جن مقاصد کے تحت حملہ کیا تھا ان میں سے 1% بھی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ سن 71 کی بھارتی نام نہاد فتح پر راوی راکھی نے اپنی کتاب دا وار دیٹ نیور واز میں بڑا خوبصورت تجزیہ کیا۔ مصنف لکھتا ہے کہ ہم نے دراصل کتاب پاکستان کو سرکش مشرقی حصے سے نجات دلائی جسے ایک روز خود ہی پاکستان سے الگ ہو جانا تھا۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے ایک ٹکڑے کی صورت میں زیادہ مضبوط اور پراعتماد ہو چکا ہے اور اپنے تشخیص کو محض مذہبی بنیادوں پر ترتیب دینے کے بجائے مضبوط جغرافیائی حدود کو بھی اہمیت دینے لگا ہے۔ اب ذرا فوجی نقطہ نگاہ سے بھی اس کا جائزہ لے لیجئے کہ سن 71 میں بھارتی مداخلت سے پہلے مشرقی پاکستان میں 6 بریگیڈ پر مشتمل 1 ڈویژن فوج موجود تھی اور اب بنگلہ دیش کے پاس 5 ڈویژن اور 14 بریگیڈ فوج موجود ہے اور اس کے بھارت سے تعلقات اگر سن 71 جتنے برے نہیں تو انہیں کم از کم خوشگوار بھی نہیں کہا جا سکتا۔ آج بھی بھارتی فوج کا ایک معتبہ حصہ بنگلہ دیش کی سرحدوں کے سامنے مورچہ زن رہتا ہے اور کچھ نہیں تو آسام میں بنگلہ دیش کے مہاجرین کی مستقل آمد نے بھی اس علاقے کی سلامتی کے لیے بے شمار خطرات پیدا کر دیے ہیں۔ یہ سن 71 کی شکست تھی جس نے پاکستان کو اپنے ایٹمی پروگرام پر نظر ثانی پر مجبور کیا اور آج پاکستان ایٹمی استعداد حاصل کرنے کے بعد قیامت تک بھارت کی دست برد سے آزاد ہو چکا ہے۔ یہاں کچھ تاریخی اور معروضی حقائق کا ذکر کرنا ضروری ہوگا کہ سن 49 میں بھارت کے پاس 6 لاکھ مسلح افواج موجود تھی جو پاکستان سے 3 گنا زیادہ تھیں، جبکہ سن 47 میں بھی بھارت کے پاس 3 مکمل ڈویژن اور متحدہ ہند کی فوج کا تقریباً سارا مال اسباب تھا، لیکن 16 ماہ کی منصوبہ بندی کے باوجود اپریل سن 49 میں بھارتی جرنیل کشمیر پر دوبارہ حملے کی جرات ہی نہ کر سکے۔ دوسری طرف پاکستان نے قبائلیوں کے منتشر لشکر کے ذریعے بھارتی فوج کو ناکوچنے چبا دیے۔ سن 65 کی جنگ میں پاکستانی فوج کے پاس 70% امریکی اسلحہ تھا اور جنگ شروع ہوتے ہی امریکہ بہادر نے گولہ بارود کی سپلائی پر پابندی لگا دی تھی۔ اس کے برعکس بھارتیوں کے پاس روسی اسلحہ زیادہ تھا جس کی سپلائی آخر تک جاری رہی اور 16 ستمبر سن 65 تک تو صورتحال یہ تھی کہ بھارت کے ماؤنٹین ڈویژنوں نے میں سے پہلا ڈویژن شمال مشرقی سرحد پر پہنچ چکا تھا۔ 23واں ماؤنٹین ڈویژن رنگیا سے ایڈوانس کر کے لاہور کی طرف آ رہا تھا۔ اس کا ہر اول بریگیڈ لاہور کے محاذ پر جنگ میں باقاعدہ حصہ بھی لے رہا تھا، لیکن بھارتی جرنیلوں کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے پاکستان کے 7ویں انفینٹری ڈویژن کے چھمپ اخنور میں ایڈوانس کے بعد بظاہر پاکستان کو بڑا سرپرائز دیا اور بین الاقوامی سرحد عبور کر کے سہ طرفی حملہ کر دیا، لیکن محض اس خوف سے کہ کشمیر محاذ پر اس کی گرفت کمزور پڑ رہی ہے جنگ بندی بھی قبول کر لی۔ حالانکہ جب بھارتی فوجوں نے پنجاب کی طرف بین الاقوامی سرحد عبور کی تو 7ویں ڈویژن کو سیالکوٹ سے بڑی افراتفری میں لاہور پہنچایا گیا تھا اور پاکستانی فوج کا اس ڈویژن کے ذریعے اہم ٹارگٹ جس میں جموں، اخنور، پونچھ اور ڈکو کاٹنا تھا پورا نہ ہو سکا. اس کے باوجود پاکستانی فوج کی حکمت عملی نے بھارتی جرنیلوں کے سارے عزائم ٹھنڈے کر دیے, کیونکہ بھارت نے پاکستان نے بھارت کی فسٹ کور جو سامبا کھٹوا پر پھیلی ہوئی تھی سامنے اپنا چھتا بکتر بن ڈویژن اور 15th انفینٹری ڈویژن کی پیش قدمی روکنے کے لیے پاکستان کا 10th ڈویژن اور بھارت کے 11th ڈویژن اور 1 بریگیڈ کے سامنے راجستھان سیکٹر میں بھارت کا 10th ڈویژن سب آرا ہو چکے تھے. پاکستانی فوج کی صف بندی بھارتیوں کے لیے حیران کن نہیں, پریشان کن بھی تھی. یہی وجہ تھی کہ وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھنے پر مجبور ہو گئے. اب ذرا 17 میں مغربی محاذ کا جائزہ لیجئے کہ ہمارے 12 ڈویژنوں کے مقابلے میں بھارت کے پاس 15 ڈویژن تو محاذ پر موجود تھے. یہاں یہ امر بھی ملحوظ خاطر رہے کہ بھارت نے فوجوں کی تعداد میں ہمیشہ غلط بیانی کی ہے, اور ساری دنیا نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ 71 میں بھی سرکاری طور پر بھارت نے 4 بکتر بند بریگیڈ ظاہر کیے تو دراصل اس کے پاس 5 بکتر بند بریگیڈ تھے, جسے عارضی بریگیڈ کا نام دے کر ریزرو میں رکھا گیا تھا. اس طرح ان کی ریجیمنٹیں بھی پاکستان سے ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں. مشرقی محاذ پر فتح کے بعد بھارت کو مغرب میں بھی پاکستان پر مکمل فوجی برتری حاصل تھی, اور اس نے اپنی مشرقی افواج کو مغربی سرحدوں پر واپس لانا شروع کر دیا تھا. بھارتی فوج کا 4th ڈویژن جو ہمیشہ عام ریزرو کا حصہ رہا ہے, اور 6th ڈویژن جو عام حالات میں یو پی کی سرحد کے لیے مخصوص ہے, ہر وقت مغربی محاذ کے لیے میسر تھا. ان کے علاوہ 8th اور 97th ڈویژن بھی موجود تھا جو شمال مشرقی سرحد پر 4th کور کے لڑائی میں حصہ لے چکے تھے. بھارت نے 3 ہفتوں میں 4 اضافی ڈویژن مغربی سرحد پر چھوڑ دیے تھے, اور پاکستان کے 12 ڈویژن کے مقابل اپنے 20 ڈویژن لے آیا تھا. یہاں اگر کوئی بات اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ بھارت کے 71 کی جنگ کے مقاصد محدود تھے تو غلط ہے. 71 میں بھارت نے وسیع المقاصد جنگ کا آغاز کیا تھا. لیفٹیننٹ جنرل کے پی کینڈوٹ کے سیالکوٹ سیکٹر میں 5 انفنٹری ڈویژن اور 3 آزاد بکتر بند بریگیڈ آزاد کشمیر کو سیالکوٹ سے کاٹنے کا آپریشن کرنے والے تھے. 19th اور 25th ڈویژن کے سامنے حملے کا مقصد اس کے سوا کیا تھا کہ پاکستان کے دفاعی حصار کو توڑ کر آزاد کشمیر پر قبضہ کر لیا جائے. بھارت کی جنوبی کمان نے ایک کور کے برابر فوج سن پر چڑھا دی, جس کے عزائم بڑے واضح تھے کہ وہ حیدرآباد اور رحیم یار خان کو درمیان سے کاٹ کر لاہور اور کراچی کے درمیان نقل و حمل کے مواصلات کا نظام تباہ کرنا چاہتا تھا, اور ثانوی مقصد یہ کہ اس طرح پاکستان کی محفوظ اور فاضل فوج کو اس محاذ پر الجھا کر باقی سینکڑوں میں پیش قدمی آسان بنا لیتا. پنجاب کے محاذ پر بھارت پاکستان کی 4th کور کے مقابل اپنی مضبوط ترین 11th کور لایا تھا, لیکن حملے کی جرات نہ کر سکا. قصہ مختصر کہ 16 دسمبر کو جب مشرقی محاذ پر پاکستانی فوج سر نڈر کر رہی تھی تو بھارت نے اوڑی سیکٹر سے فیروز پور تک 17-19 دسمبر ایک کریش پروگرام کے تحت پاکستان کے مغربی محاذ پر چڑھائی کا ناپاک منصوبہ بنا لیا تھا. इस जंग ने भारत को दिया क्या, जहां पहले उसे मशरकी सेक्टर में पाकिस्तान के एक डिवीजन और चार ब्रिगेड का सामना रहता था, अब वहां 5 डिवीजन और 14 ब्रिगेड बांग्लादेश की फौज मौजूद है, जिसे बांग्लादेश 7 डिवीजन में तब्दील करना चाहता है, लेकिन माली मजबूरी आड़े आ रही है।